بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول و ادلتہا، تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل، اس کتاب کا آغاز بطور مقدمہ چار چیزوں کے ساتھ کیا تھا، پھر بطور تمہید تین مسائل کا تذکرہ کیا تھا، جن ساتوں چیزوں کی ہم نے تفصیلات پیش کی. کتاب کا آغاز کیا گیا جس میں تین اصول اللہ کی معرفت پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، دین کی معرفت پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، آج ہم آخری اصول اور تیسرا اصول شروع کرنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت. چنانچہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاصل الثالث، تیسرا بنیادی اصول، معرفت نبیکم، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت. وہو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ان کا نام نامی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، وہاشم من قریش، اور ہاشم قریش میں سے تھے، وقریش من العرب، اور قریش عرب میں سے ہیں، والعرب من ذرية اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ وعلى نبینا افضل الصلاة والسلام، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ، ان پر اور ہمارے پیغمبر پر افضل صلاۃ و تسلیم ہو. اللہ عز و جلال ہمارے نبی پر اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بہترین رحمتوں کا نزول فرمائے اور سلامتی فرمائے. وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، آپ کی 63 سال عمر تھی، منہا 40 قبل النبوہ، جن میں سے 40 سال نبوت سے قبل، و 23 نبیا رسولا، اور 23 سال نبی اور رسول ہونے کی حالت میں گزرے. آپ کی ٹوٹل عمر 63 سال تھی، 40 سال نبوت سے قبل، اور 23 سال نبوت اور رسالت کی صورت میں. نبئ باقرا وارسل بالمدثر، نبئ باقرا، اقرا باسم ربک الذی، کے ذریعے نبی بنائے گئے. وارسل بالمدثر، اور یا ایہا المدثر کی آیات کے ذریعے رسول بنائے گئے. امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے تیسرے اصول کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا بنیادی اصول تمہارے پیغمبر کی معرفت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب. بینگ مسلم، ایک مسلمان کو وہی نام یاد رکھنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3339 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6058، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ ناموں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے پانچ نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و احمد، و انا الماحی، میں الماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا، و انا الحاشر، اور میرا نام الحاشر ہے، الذي يحشر الناس على قدمي، ساری دنیا کو قیامت کے دن میرے قدموں میں جمع کیا جائے، وانا العاقب، میرا پانچواں نام العاقب ہے، الذي ليس بعده نبي، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح مسلم کی روایت میں 2355 چار ناموں کا اور تذکرہ آیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام ہمارے لیے پیش کرتے تھے کہ یہ میرے نام ہیں. اس حدیث میں چار نام جو ہیں، المقفی، نبی التوبہ، نبی الرحمة، نبی الملاحم. المقفی کا وہی معنی جو الحاشر کا ہے، توبہ کا نبی، رحمت کا نبی، اور ملاحم، میادین کا نبی، جہاد کرنے والا. اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 2018، جس میں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا سمیتک المتوکل، کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو تورات میں لکھا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میں نے تمہیں شاہد، مبشر، نذیر اور حرزا للامیین، ان پڑھوں کے لیے حفاظت کرنے والا، تم میرے بندے بھی ہو، رسول بھی ہو. سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. تو یہ دس نام تو کم از کم ایک شخص کو یاد رہنے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا انا ابو القاسم، میں ابو القاسم ہوں، صحیح الجامع 1447، سلسلہ صحیحہ 1628. آپ نے یہ بھی فرمایا انما انا خازن، میں تو خازن ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، صحیح الجامع 2344، سلسلہ صحیحہ 971. آپ نے یہ بھی فرمایا انما انا مبلغ، میں تو مبلغ ہوں، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، صحیح الجامع 2347، سلسلہ صحیحہ 1628. آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میرے صحابہ، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، صحیح الجامع 2346. آپ نے یہ بھی فرمایا انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہوں، صحیح الجامع 2338. جس چیز کا حکم دو مان لیا کرو، جس سے منع کرو رک جایا کرو. آپ نے ایک دوسری روایت میں بھی فرمایا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، صحیح الجامع 2339. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، گمان جو ہے وہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا, لیکن میں جو تمہیں کہتا ہوں نا کہ اللہ نے کہا ہے, تو میں نے اللہ پہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. صحیح الجامع 2341 سلسلہ صحیحہ 1732. آپ نے ایک چوتھی حدیث میں فرمایا کہ انما انا بشر, میں تو ایک بشر ہوں, تم میں سے کوئی چرب زبان آ کے مجھ سے بات کرے گا تو اپنا بھائی کا حصہ اپنی طرف لے کے جانا چاہے گا, تو میں دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر بھی دوں اور اس کا حق نہ ہو تو وہ جہنم کا ٹکڑا ہی لے کے جائے گا. صحیح الجامع 2342 اور سلسلہ صحیحہ 1162. آپ نے ایک پانچویں روایت میں بھی فرمایا انما انا بشر, میں تو ایک بشر ہوں, تدمع العین ویخشع القلب, بیٹا فوت ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو سکتے ہیں, دل میں غم تو ہوگا, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. صحیح الجامع 2340 اور سلسلہ صحیحہ 1732. آپ نے یہ بھی فرمایا انا النبی, میں نبی ہوں, لا کذب, جھوٹ نہیں بولتا, انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. صحیح الجامع 1451. امام محمد بن عبد الوہاب نے پھر آپ کا نسب نامہ پیش کیا ہے. صحیح بخاری میں جو آپ کا نسب نامہ ہے 3851 وہ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب نامے کے بارے میں ایک بات بتائی, واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح مسلم کی 1717, ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے کنانہ کی خاندان کو اسماعیل کی اولاد میں سے چنا, واصطفى من کنانة قریشا, اور کنانہ میں سے قریش کو چنا, واصطفى من قریش بنی ہاشم, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا, واصطفانی من بنی ہاشم, اور مجھے پھر اللہ ذو الجلال نے بنو ہاشم سے چنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم قریش میں سے ہے, اور قریش عرب کا ایک معروف قبیلہ ہے, اور عرب جو ہیں یہ اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. آپ کی عمر 63 سال تھی, 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی گئی اور رسالت دی گئی. نبوت کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں جب نازل ہوئی تو تب ہوئی, رسالت کا آغاز جب یا ایہا المدثر یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ کی رسالت کا بھی آغاز ہوا. وبلده مکہ, آپ کا شہر مکہ ہے. بعثه اللہ بالنذارۃ عن الشرك ويدعو الى التوحید, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک پر تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اس کی دلیل اللہ عز الجلال کا یہ فرمان ہے, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ, اے کپڑے میں لپٹنے والے, قُمْ فَأَنذِرْ, اٹھو پھر ڈراؤ, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, اور بتوں سے الگ رہو, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور کسی کو اس غرض سے نہ دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر کرو, وَمَعْنَى قُمْ فَأَنذِرْ, اور قُمْ فَأَنذِرْ کا معنی یہ ہے اٹھو پھر ڈراؤ, يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف بلائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ, توحید کے ذریعے اللہ عزوجلال کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اس کا معنی ہے طَهِّرْ أَعْمَالَكَ مِنْ یعنی الشِّرْكِ, اپنے اعمال کو شرک کی آمیزش سے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, الرجز اصنام کو کہتے ہیں, بتوں کو کہتے ہیں. وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا, اور بتوں کو چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ بت پرستوں سے بھی تم لا تعلق ہو جاؤ. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا, حجر کا مطلب ترک کرنا, تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا, بتوں کو بھی چھوڑنا اور بت پرستوں کو بھی چھوڑنا. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا, بتوں سے بھی بری ہونا اور بت پرستوں سے بھی بری ہونا. اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک توحید کی دعوت دی. وبلده مکہ, واپس آئیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے. جس چیز کی عظمت ہو, عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کے نام زیادہ ہوں یہ اس چیز کی عظمت پہ دلیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مکہ بھی کہا, هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّ, اس کا نام مکہ بھی رکھا. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, اس کا نام ام القرا بھی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اس کا نام چوتھا البلد بھی ہے. لا اقسم بهذا البلد, اس کا پانچواں نام البلد الامین بھی ہے. وهذا البلد الامین, اس کا چھٹا نام البلدہ بھی ہے. قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها, اس کا ایک ساتواں نام بھی ہے الحرم. اولم يروا ان جعلنا حرما امينا, اس کا ایک آٹھواں نام بھی ہے معاد. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد, اس قدر یہ فضیلتوں والا شہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ محبوب ترین شہر ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 3925, اللہ کے رسول نے فرمایا, والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. اللہ کی قسم اے مکہ تو سب سے بہترین اور سب سے محبوب اللہ کے ہاں جگہ ہو، اگر مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ جاتا. یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا یہ محبوب شہر نہیں بلکہ یہ پوری کائنات کا محبوب شہر ہے. دعا کی تھی اللہ عز و جلال کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اللہ کے رسول کی معراج کی ابتدا کی جگہ ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، اس کی بنیاد ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کی بنیاد توحید اور عبادت کے لیے رکھی گئی تھی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ایک مرکز ہے. وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یہی وہ مبارک جگہ ہے پوری دنیا سے جس کا طواف کیا جاتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2956، جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، من طاف بالبیت وصلى رکعتین، طواف کر کے جو دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے، كان كعتق رقبہ، اسے ایک انسان آزاد کرنے کا اجر نصیب. یہی وہ شہر ہے جس میں حج اور عمرہ ہوتا ہے. من حج هذا البيت، جس گھر کا حج کرتا ہے، صحیح بخاری 1723، تو ایسے پلٹ کے آتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مقام ابراہیم، صفا مروہ، رکن یمانی جیسے یہ شعائر جو ہیں وہ اسی جگہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جنت سے لایا گیا پتھر بھی اسی جگہ ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 877، نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا. وہو اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے بھی سفید تھا. فسودته خطايا بني آدم، آدم کے اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. اسی جگہ ہی زمزم ہے، انہا مبارکہ، جو بڑا ہی بابرکت پانی ہے. طعام و طعم، خوش ذائقہ کھانا بھی ہے. شفاء السقم، بیماریوں کا علاج بھی ہے. صحیح مسلم 2473، صحیح الجامع 3572. یہ واحد جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے عبادت کی جا سکتی ہے بغیر کسی پابندی کے. سنن النسائی 585، یہی جگہ سب سے بڑی حرمت والی ہے، یہی جگہ کائنات میں سب سے زیادہ امن والی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِينًا، یہ ہدایت اور برکتوں کا شہر ہے. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں مشرکوں کا داخلہ منع ہے. انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد یہاں مشرک نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شریروں کی شرارت سے محفوظ رکھا، ابابیلوں کے ذریعے ابراہ کو مروایا. اور صحیح بخاری بیان کرتی ہے 2012، بیت اللہ پہ کعبہ پہ لشکر کشی کی جائے گی، جب بیدا جگہ پہ آئیں گے لوگ تو پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں خون ریزی حرام ہے۔ ان مکہ حرمہ اللہ، صحیح بخاری 1735۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یسفک بہا دمن، یہاں خون ریزی کرے۔ اس میں برے کام کا ارادہ کرنے والا بھی سزا پا لیتا ہے فوراً۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ وہ واحد شہر ہے جہاں یہ اور مدینہ جہاں دجال نہیں آئے گا، صحیح بخاری 1782، بلکہ فرشتے تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے اور مکہ اور مدینہ میں دجال کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دو مرتبہ گرایا جا چکا ہے، اور تیسری مرتبہ جب اسے گرا دیا جائے گا تو پھر یہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ سلسلہ صحیحہ 1451، حدیث میں آتا ہے استمتعوا من هذا البيت، اس بیت اللہ سے فائدہ اٹھا لو، فإنه قد هدم مرتين، دو مرتبہ پہلے گرایا گیا، ويرفع في الثالثة، اور تیسری مرتبہ پھر یہ اٹھا ہی لیا جائے گا، پھر اسے واپس نہیں لایا جائے گا، پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ اخذ على هذا 10 سنین، کتاب کی طرف آئیے۔ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور اس سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں بلده مکہ، شہر ان کا مکہ ہے، بعثه اللہ بالنذارة عن الشرك ويدعو الى التوحید، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک سے ڈرانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ پہلی وحی جب آپ پہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 3، کہ آپ پہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ دوسری وحی نازل ہوئی، صحیح الجامع کی روایت ہے 2362، جب یا ایہا المدثر یہ آیات نازل ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مقصد بعثت بھی بیان کیا، جو امام محمد بن عبد الوہاب بیان کر رہے ہیں کہ شرک سے ڈرانے، توحید کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا۔ مقصد بعثت کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی نازل کردہ آیتوں کی تلاوت کر کے سنائیں، ویزکیہم تزکیہ اور تربیت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دیں کتاب و حکمت کی۔ 2.5 مرلے کا ایک مکان 16 سالہ نوجوان نے وقف کیا، جس کو دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ارقم بن ارقم نے وقف کر دیا۔ وہاں سے اللہ کے رسول نے اپنی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آغاز کر دیا، دعوت دینا شروع کی، جو آیتیں نازل ہوتی وہاں جا کے لوگوں کو سناتے، سکھاتے، تربیت کرتے اور تزکیہ کرتے۔ سب سے پہلے 4 لوگ مسلمان ہوئے، سیدہ خدیجہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارث بن شرحبیل۔ عفیف کندی بیان کرتے ہیں، میں ایک دن مکے میں آیا، میں عباس بن عبد المطلب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جاہلیت کی بات ہے، جب سورج نکلا، آسمان کی طرف سورج بلند ہوا، میں نے کعبے کی طرف نظر دوڑائی، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، پھر قبلے کا رخ کیا، और खड़ा हो गया। अभी वो अकेला नौजवान खड़ा ही हुआ था, एक छोटा सा बच्चा आया, वो दाईं जानिब खड़ा हो गया। एक औरत आई, वो नौजवान के पीछे खड़ी होगी। नौजवान रुकू करता तो वो बच्चा और औरत भी रुकू करती, वो सर उठाता तो वो भी सर उठाते। वो अचानक जमीन पे गिर गया, सजदे में चला गया। बच्चे ने भी सजदा किया, औरत ने भी सजदा किया। मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आज मैंने कोई अनोखा काम देखा है। उन्होंने पूछा, क्या देखा है? कहा, ये देखा। कहा, नहीं नहीं ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा भतीजा है। जानती हो इसके साथ कौन है? ये अली बिन अबी तालिब है, ये मेरे भाई का बेटा है। जानती हो ये औरत कौन है? ये खदीजा बिनते खुवाइलिद है, ये मेरे भतीजे की बीवी है। और जब हम उससे पूछते हैं कि क्यों ऐसा करते हो, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि ऐसा करो। अल्लाह की कसम, सिवाय इन तीनों के रुवे ज़मीन पे ये काम करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का जो ही आगाज़ किया, तो सबसे पहले यही मुसलमान होने वाले थे। और सहाबी रिवायत करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आया। अम्र इब्न अबसा बयान करते हैं, मैं जब आया मक्का में तो मैंने देखा कि एक शख्स ये कह रहा है कि मैं तो नबी हूँ। मैंने कहा, ये नबी? मैंने सवाल किया कि आपको किसने नबी बनाया? कहा, अल्लाह ने बनाया। अच्छा, पैगाम क्या है आपका? सिला रहमी करो, कत्लो गारत ना करो, अमन पैदा करो, बुतों को तोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो, शिर्क ना करो। मैंने कहा, कोई आपके साथ भी है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, एक आज़ाद है, एक ग़ुलाम है। अबू बकर बिन अबी कुहाफा साथ थे, और उस वक्त तक बिलाल भी मुसलमान हो चुके थे। तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा, भी नहीं, रुक जाओ, अपने घर वापस चले जाओ, जब कुव्वत आएगी तो फिर तुम भी आ जाना। सही बुखारी की रिवायत है 3460। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के साथ पांच लोगों को देखा। पांच ये गुलाम थे, वमरातान और दो औरतें थी, वो अबू बकर और एक अबू बकर थे। गोया कि ये टोटल आठ हो गए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि सबसे पहले जो मुसलमान होने वाले थे, तो मैं छठा आदमी हूँ जो मुसलमान हुआ। मैं था, अब्दुल्ला बिन मसूद थे, सुहाइब थे, अम्मार थे, मकदार थे और बिलाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी दावत को जारी रखा। इक्का दुक्का अफराद खामोशी से इस्लाम कबूल करते। तीन बरस तक आपने इसी तरह काम किया। जब कुरैश के कुछ लोग और दीगर कबाइल के अच्छे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो आपने फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया, एलानिया तबलीग का आगाज़ कर दिया। जब एलानिया तबलीग का आगाज़ किया, तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि सात लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अलल एलान दीन का प्रचार करना चाहा। अबू बकर, अम्मार, उनकी वालिदा सुमैया, सुहाइब, बिलाल, मिकदाद। अल्लाह के रसूल के हिफाजत के लिए तो चचा आ जाते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कोई बात करते तो कौम आगे आ जाती। बाकी जितने थे मुशरिकों ने पकड़ा और खूब उनको मारा, तपते सूरज के सामने खड़ा कर दिया। मनवाते थे कि मानो हमने नहीं इस्लाम को कबूल करना, क्योंकि इस्लाम ने जायज़ करार दिया कि दिल से अगर तुम नहीं करते زبان سے کہہ سکتے ہو لیکن بلال کو منوا نہیں سکے. بچوں کو لایا گیا. فجعلوا یطوفون بھی فی شعاب مکہ, رسیاں ڈال کے بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکے کی گلیوں میں لے جاتے. وہو یقول احد احد, اور وہ احد احد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ابھی یہ سلسلہ اعلانیہ جاری ہوا تو اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہو گئی, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 45 لوگوں کو دعوت دی, اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ کے قریبی قریبی تھے, سب کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا, یا بنی فہر, یا بنی عدی, اے عدی کی اولاد, اے فہر کی اولاد, یا بنی کعب بن لؤی, اے کعب بن لؤی کی اولاد, یا بنی عبد شمس, اے عبد شمس کی اولاد, یا بنی مرت بن کعب, اے مرہ بن کعب کی اولاد, یا بنی عبد مناف, اے عبد مناف کے بیٹو, یا معشر قریش, او قریش کے لوگو, یا عباس ابن عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹے میرے چچا عباس, یا صفیت عمت رسول اللہ, اے میری پپھو صفیہ, یا فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ, سب کو نام لے لے کر یہی کہا, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں قیامت کو کفایت نہیں کر سکوں گا. صحیح مسلم 204, صحیح بخاری 4770, صحیح الجامع 7983. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعوت کو جاری رکھا. ان تمام تکلیفوں کے ساتھ یہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے, جس کے بارے میں امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں, اخذ علی هذا 10 سنین یدعو للتوحید, گویا کہ اعلانیہ دعوت کے 10 سال اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی, اور 3 سال خفیہ دعوت تھی. آپ نے اپنے خاندان سے بڑھ کے پھر بازاروں اور منڈیوں میں جا کے اعلان کیا. صحیح مسلم 102, مسند احمد 23151. ذوالمجاز منڈی میں سیدنا ربیعہ بن عباد الدیلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے, اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. والناس متقصفون علیہ, لوگ انہیں باتیں بھی کر رہے تھے, جو بھی کچھ کہتا اللہ کے رسول خاموش رہتے, بلکہ ایک شخص تو آپ کے پیچھے پیچھے تھا, لمبے لمبے بالوں والا, اور وہ کہہ رہا تھا یہ صابی ہے, بے دین ہے, نعوذ باللہ کاذب, یہ جھوٹا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے جو ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے. مسند احمد 16023. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف قبائل کو دعوت دی, طائف کی طرف گئے. صحیح بخاری 3059, صحیح مسلم 111. طائف والوں نے جو کچھ کیا, آپ وہاں سے چلے 46 کلومیٹر پیدل چل کے قرن ثعلب پہنچے, کیونکہ طائف والوں نے نوجوان پیچھے لگائے, پتھر مارے. جب قرن ثعلب پہنچے تو بادل نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا. جبریل آئے اور آ کے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، آپ حکم دیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان پوری بستی کو پیس کے رکھ دوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں مجھے امید ہے کہ یہ نہیں مانتے تو ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد تو اللہ کی عبادت کرے گی۔ پھر امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں وبعد العشر عرج به الى السماء، دس سال کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، وفرضت عليه الصلوات الخمس، اور آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں، وصلى في مكه ثلاث سنين، اور آپ نے مکہ میں تین سال نماز پڑھی، وبعدها امر بالهجرة الى المدينة، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا۔ دس سال کی دعوت کے بعد پانچ ایسے واقعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دسویں سال پیش آئے۔ ایک واقعہ شیب ابی طالب کا تھا کہ تین سال تک انہیں محصور رکھا گیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، کوئی شادی نہیں کرتا تھا، کوئی بیٹھتا نہیں تھا۔ دوسرا، قریش نے یہ شرط لگا دی تھی کہ جب تک ہمارے حوالے نہیں کیا جائے گا ہم قتل نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے نہیں۔ یہ دونوں مصیبتیں تو تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصیبت کو روکنے کے لیے آگے بڑھنے والے ایک چچا ہی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اور سب سے بڑی چیز آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئی، اور ساتھ قبیلہ بنی ثقیف نے طائف سے آپ کو کس طرح زیادتی کر کے وہاں سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں نڈھال 46 کلومیٹر پیدل چلے۔ تو اللہ عز و جلال نے یہ سارے غموں کو دھونے کے لیے معراج کی سیر کروائی، اسراء اور معراج۔ اسراء بیت اللہ سے مسجد اقصا تک، معراج بیت المقدس سے سات آسمان اور سدرۃ المنتہا تک۔ یہ اسراء اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ یہ اسراء کا سفر کروایا گیا اور معراج کا سفر کروایا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خواب تھی، اگر خواب ہوتی تو قریش کو جھٹلانے کی ضرورت کیا تھی، خواب تو کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحانہ کا لفظ تعجب کے لیے وہاں ہی بولا جاتا ہے جو بہت بڑی بات ہو۔ اس لیے اللہ عزوجل جلال نے ایک تیسری بات نقل کی ہے، ما کذب الفؤاد ما رعا، یہ دل کی بات ہے، یہ خواب کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے خود دیکھا اور آنکھوں سے دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اسراء اور معراج کے لیے لے جایا گیا تاکہ یہ سارے غم دھل جائیں، تو کس طرح آپ کو یہ معراج اور اسراء کی سیر کروائی گئی؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 130، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو فرشتے تشریف لائے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کعبہ میں تھے تو تین لوگ آئے، ایک نے کہا یہی وہ ہستی ہے، دوسرے نے کہا یہی دنیا کی سب سے بہترین ہستی ہے، تیسرے نے کہا اچھا پھر انہیں لے لو۔ تینوں نے اٹھایا زمزم کے کنویں کے پاس لے آئے۔ جبریل امین آگے بڑھے، انہوں نے گلے سے لے کر دل سے نیچے تک چاک کیا، دل نکال کے ایک سونے کے تشت میں رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3342، اور دل کے اندر ایمان اور حکمت بھر دی، اور دوبارہ پھر دل کو اس جگہ پہ رکھ کے وہ جگہ بند کر دی۔ صحیح بخاری 7517۔ پھر براق لائی گئی۔ براق یہ ایسا جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا لیکن لمبائی میں زیادہ۔ جامع ترمذی 3147۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے لا کے کھڑا کیا گیا، مسرجن ملجمن، لگام ڈال کے اور اس کے اوپر زین بھی رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو وہ شرما گئی، تو جبریل کہتے ہیں ابھی محمد انت فعل هذا فوالله ما رکیبك احد قط اقرب على الله منه، اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑا تو عزت والا شخص ہی کوئی نہیں، کیا تو اس کو اٹھانے سے شرما رہی ہے؟ فرفض عرقا، تو براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا۔ براق جب ایک قدم اٹھاتی تو اس کے قدم اتنا دور جاتا جہاں تک منتہا طرفی نظر جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 429، وہ رستہ جو 40 دن کا رستہ ہے بیت اللہ سے مسجد اقصی کا، آنن فانن طے کیا۔ مسجد اقصی پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری باندھنے لگے تو جبریل نے اپنی انگلی مار کے پتھر میں سوراخ کیا، کہا نہیں، آپ یہاں اپنی سواری باندھیں گے، جہاں بقیہ انبیاء نے سواریاں باندھی ہیں وہاں نہیں۔ جامع ترمذی 3132۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4709، آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی، ولو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کام سے فارغ ہوئے تو جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آسمان دنیا کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری 349، پہلے آسمان تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمان دنیا کے فرشتوں نے کہا فمرحبا به واہلا، خوش آمدید، فیستبشر به اہل السماء، سارے کے سارے فرشتے خوش ہو گئے۔ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، یہ طے کرنے کے بعد دروازہ کھلایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگ ہیں بائیں جانب بھی لوگ ہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو رو لیتے ہیں۔ صحیح بخاری 349 اور صحیح مسلم 162۔ فوراً انہوں نے کہا بیٹا مرحبا، اور دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بالابن الصالح، والنبی الصالح، خوش آمدید صالح بیٹے کو، خوش آمدید صالح نبی کو. صحیح بخاری 3887. پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کیوں رہے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ جواب ملا، دائیں جانب وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی اور بائیں جانب وہ جو جہنم میں جائے گی. ابھی آپ آسمان دنیا پہ ہی تھے تو آپ کو دو نہریں دکھائی گئیں، وہ دو نہریں جاری تھی. پوچھا یہ کون سی نہریں؟ کہا یہ نیل اور فرات ہے، اور ایسی کمال کی یہ نہریں وہاں سے جاری ہو رہی ہیں. ساتھ جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے کوثر کی نہر چھپا کے رکھی ہے. صحیح بخاری 7517. وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے. صحیح مسلم کی روایت ہے 162. جو ہی دوسرے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھلوایا، اسی طرح خوش آمدید کہا گیا، دیکھا تو عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریہ علیہم الصلاۃ والسلام وہاں ہیں. دونوں نے خوش آمدید کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جبریل تیسرے آسمان کی طرف گئے، دروازہ کھلوایا، خوش آمدید اسی طرح کہا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے والے فرشتوں نے تو کیا، لیکن وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی. صحیح مسلم 3887. جنہوں نے استقبال کرتے ہوئے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید. پھر چوتھے آسمان کی طرف گئے، اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا، خوش آمدید کہا گیا، جائے ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. صحیح بخاری 3887. پھر آپ نے پانچویں آسمان کی طرف، جبریل امین انہیں لے کر گئے، جہاں ان کی ملاقات، دروازہ کھلوانے کے بعد خوش آمدید فرشتوں کی طرف سے کہنے کے بعد ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید. پھر جبریل امین چھٹے آسمان کی طرف انہیں لے کر گئے، دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح استقبال کیا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید. جو ہی تھوڑا سا آگے گئے تو سیدنا موسیٰ رونے لگ گئے. پوچھا کہ کیوں روئے ہیں؟ روئے اس لیے، کہتے ہیں یہ نوجوان جو ہے میرے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت میں سے جنتی زیادہ ہوں گے. پھر آسمان ساتویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے، دروازہ کھلوایا گیا، استقبال کیا گیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری کی روایت 3887. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ سلام پیش کیجیے، ھذا ابوک فسلم علیہ، تو اللہ کے رسول نے سلام پیش کیا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. تو ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، جب اپنی امت سے ملو تو میرا بھی انہیں سلام کہنا، واخبرہم اور انہیں اس بات کی خبر دینا، ان الجنۃ طیبۃ التربۃ، جنت کی مٹی تو بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، پانی بہت میٹھا ہے، وأنها قيعان وشتري الميدان هي وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اگر وہاں باغ لگانا چاہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیں. جامع ترمذی 3462. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 105. جنت میں اگر درخت لگانے ہیں تو لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کثرت سے پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ شراب، شہد اور دودھ پیش کیا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 164. صحیح بخاری کی روایت ہے 3887. آپ نے وہاں بھی دودھ کو ہی پکڑا تو جبریل امین کہنے لگے هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. یہ وہ فطرت ہے جس پہ آپ کو اللہ نے رکھا اور آپ کے سچے ماننے والے امتی بھی اسی فطرت پہ ہوں گے. وہ شراب نہیں بلکہ دودھ کو اختیار کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا یہ وہ درخت ہے جس کے پتے اتنے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. سدرۃ المنتہا کی جڑ سے چار نہریں نکل رہی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3207. دو باطنی نہریں اور دو ظاہری نہریں. باطنی دو نہریں یہ جنت میں ہوں گی. ظاہری نہریں جو پہلے آسمان میں دیکھی تھی وہی نیل اور فرات وہ یہاں سے جاری تھی. یہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے نام سے معروف. یہ 6695 کلومیٹر لمبی نہر, عربی زبان میں نہر دریا کو ہی کہتے ہیں, اور فرات 2375 کلومیٹر, آج بھی دنیا اس کو دیکھتی. اور سیحان اور جیحان یہ جنت کی نہریں ہیں. صحیح مسلم 2839. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب ہم سدرۃ المنتہا پہنچے تو غطی ہذہ الامہ فغشیہا الوان. اس درخت کے پتے اتنے بڑے تھے کہ اگر ایک پتا ہو تو شاید ساری دنیا کو ڈھانپ لے. پھر ایسے رنگ مجھے نظر آئے لا ادری ما ہی, میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے. صحیح الجامع 4199. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا پہ جب ہم پہنچے تو میں نے پھر جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا جن کے 600 پر تھے. صحیح بخاری 3232. اور اسی بات کو اللہ ذو الجلال نے بیان کیا فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. صحیح بخاری کی روایت ہے رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَر سَدَّ أُفُقَ السَّمَا. سبز رنگ کے یہ پر دیکھے جنہوں نے پورے آسمان کو بھرا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے پروں سے ینتصر من ریشہ التہاویل الدر والیاقوت, ان کے 600 پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. مسند ابی یعلی 5360. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ پر کتنا بڑا تھا, کأن الجناح ما بین المشرق والمغرب, ایک پر اتنا تھا جتنا مغرب اور مشرق کا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے جبریل کو دیکھا، اللہ ذو الجلال کو نہیں دیکھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 178، تو اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت نورا، میں نے تو نور دیکھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3282، نور ان اراہ، اللہ ذو الجلال کے نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتی تھیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ ذو الجلال کو دیکھا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم 177۔ اللہ ذو الجلال نے پھر جنت کی سیر کروائی، موتیوں کے گنبد دکھائے، کستوری کی بنی مٹی دیکھی۔ صحیح الجامع 4199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا گیا، جامع ترمذی 3361، جس کا پانی شہد سے بھی میٹھا اور برف سے بھی سفید، اور پانی پلانے کے لیے اتنے برتن کے آسمان پہ اتنے ستارے بھی نہیں۔ جنت میں اللہ ذو الجلال نے بلال کے چلنے کی آواز بھی سنائی۔ صحیح مسلم 2458۔ واپس آ کے پوچھا کہ بلال، یہ سبقت کیسے لے گئے جنت میں آپ؟ کہا، آپ نے بتایا تھا کہ باوضو رہا کریں، جب وضو کریں تو دو رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ ابن حبان 7087۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل بھی دیکھا۔ پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ کہا، یہ ایک عربی جوان کا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عربی تو میں بھی ہوں۔ کہا، یہ قریشی نوجوان کا۔ کہا، قریشی تو میں بھی ہوں۔ کہا، یہ آپ کی امت میں سے ایک نوجوان کا ہے۔ تو پھر فرمایا، یہ عمر کا ہے۔ جامع ترمذی 3689۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمر، میرا جی چاہا کہ میں تیرا یہ محل اندر جا کے دیکھوں، لیکن تیری غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ مسند احمد 2296۔ اللہ کے رسول کو پھر فرعون کی، دختر فرعون کی آیا کو دکھایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے 2821۔ یہ وہ عورت تھی، جب جا رہے تھے تو خوشبو آئی۔ پوچھا، یہ خوشبو کس کی ہے؟ کہا، یہ ماشقہ بنت فرعون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ کہا، اس کا قصہ کیا ہے؟ کہا، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ کون ہے؟ کہا، میرا اور تیرا رب۔ کہا، وہ رب تو میرا باپ ہے۔ کہا، تیرے باپ کا بھی رب۔ کہا، چھوڑ دو، وگرنہ میں شکایت کر کے جو کروا سکوں کرواؤں گی۔ کہا، کروا لو۔ تپتے تیل میں چار بیٹوں کو تیل میں تیل بنا دیا گیا، دودھ پینے والا بچہ چھین کر، جبکہ اس کی ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات تھے، جب پھینکا گیا تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، فوراً اللہ نے اس دودھ پینے والے بچے کی زبان پہ یہ کلمات جاری کر دیے، اصبری یا اما فإنک علی الحق، اے ماں، اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے بھی صبر نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کے رسول کو جہنم کا منظر دکھایا گیا، کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود نیکیاں نہیں کرتے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود نہیں رکتے۔ مسند احمد 1211، سلسلہ صحیحہ 291۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ ان کے تانبے کے ناخن ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد 4878۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، سرخ رنگ کا، نیلے رنگ کا، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے قدار بن سالف، جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ دی تھی۔ مسند احمد 2324۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نہر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور خون کی نہر ہے، جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شخص اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور پھر واپس اسی جگہ چلا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے۔ مسند احمد 20113۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اس کے منہ میں ایک لوہے کی سلاخ ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس کی ناک میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ جھوٹا انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا کے کونے کونے تک جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا جھوٹ آج سمجھ میں آیا۔ صحیح بخاری 1386۔ پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا پتھر مار کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سو رہا ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شور آ رہا ہے، چیخ رہے ہیں لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں دجال کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں آپ فرماتے ہیں لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز میں نے سنی۔ صحیح بخاری 349۔ وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ پیش کیا گیا۔ صحیح بخاری 349۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تحفہ لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واپس جائیں، آپ کی امت کمزور ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ 25 ہوئیں، پھر آئے، پھر واپس بھیجا، پھر اور کم ہوئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ صحیح بخاری 7517۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ ابھی بھی آپ جائیں، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہا اب استحییت من، اب مجھے حیا آتی ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صحیح مسلم 162۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھے گا جو 5 لکھی جائیں گی 50۔ آپ کو پھر 3 تحفے وہاں پیش کیے گئے، ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا تحفہ جو شرک نہیں کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح مسلم 173۔ اور آپ کو یہ بھی تحفہ دیا گیا کہ پہلی امتیں کسی خاص جگہ پہ نماز پڑھتی تھی، معبد خانے بنے تھے، آپ کی پوری امت کے لیے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور آپ کی امت کی صفیں فرشتوں جیسی بنا دی گئی ہیں. اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ تمہیں دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا. سلسلہ صحیحہ 1482. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی. جس فرشتے کے پاس سے گزرتے وہ یہ کہتے علیک بالحجامہ یا محمد، حجامہ کروائیے، مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیجیے. صحیح الجامع 5671، صحیح ابن ماجہ 2818. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ قریش ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں جمع ہے، تو سلام پیش کیا تو کہتی ہیں یہ سلام تو محمد کی آواز لگتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3021، صحیح مسلم کی روایت ہے 272، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح مکہ کے اندر یہ بات بیان کی تو جانتے تھے لوگ تو نہیں مانیں گے، تو اللہ کے رسول حجر اسود کے پاس بیٹھ گئے. ابو جہل گزرا مذاق کرتا ہوا کہ آج کو نئی چیز آئی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، رات کو میں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے. کہا اچھا، راتوں رات بیت المقدس میں ہو کے آ بھی گئے، 40 دن کا راستہ اور راتوں رات. اچھا کیا خیال ہے، میں آپ کی قوم کو بلاؤں، ذرا اس کو چیک کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. کہا بلا لو. تو کعب بن لوائی کی اولاد کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. ابو جہل کہتا اب بتاؤ کیا دیکھا آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بیت المقدس گیا تو کتنے لوگ تالیاں بجانے لگے اور کتنے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان کر کے ہنسنے لگے اور کتنے کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، 40 دن کا راستہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فوراً سوال کیا، اچھا بتاؤ پھر وہ کیسی تھی بیت المقدس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، رب تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، میں دیکھ رہا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل ہنستا مسکراتا ابو بکر صدیق کو لے کے آیا رضی اللہ عنہ، اور کہتا ہے کیا خیال ہے، اگر کوئی کہے کہ راتوں رات 40 دن کا سفر کیا تو ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. مسکرایا کہ بات بن گئی. پھر کہتا ہے کیا خیال ہے، اگر کوئی کہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا تو ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. اور مسکرایا، کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے؟ پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا یہ آپ کے دوست محمد نے کہا ہے. کہا انی لأصدقه فیما ہوا ابعد من ذلك، میں اس سے بڑی بات بھی مانتا ہوں، اگر اس ہستی نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے. سلسلہ صحیحہ 306. یہی وہ بنیاد تھی کہ عقل کو نہیں دوڑایا کہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، نبی کی زبان سے نکلی بات کو دنیا کی سب سے بڑی صداقت سمجھتے ہوئے تسلیم کیا تو انہیں صدیق کا لقب عطا کیا. امام محمد بن عبد الوہاب آگے فرماتے ہیں عرج به الی السماء، 10 سال کے بعد آسمان کی طرف لے جائے گئے، وفرضت علیہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں فرض کی گئیں، وصلى فی مکہ 3 سنین، 3 سال مکہ میں نماز پڑھی، وبعدها امر بالہجرۃ الی المدینہ، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی، حکم دیا گیا. والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ، اور ہجرت کرنا یہ اس امت پر فرض ہے. وَهِيَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ, اور ہجرت کا معنی یہ ہے شرک کے شہر سے اسلام کے شہر کی طرف منتقل ہونا. وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةِ, ہجرت اس کا حکم تا قیامت باقی ہے. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اس کی دلیل اللہ عز و جلال کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, بے شک ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کریں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گنہگار کر رکھا تھا. تو ان سے کہتے تھے کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے. وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس وطن کو ترک کر کے کہیں چلے جاتے؟ سن لو کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے بری جگہ ہے. لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے کمزور ہوں, کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی راستے سے واقف ہیں, سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے گا, اور اللہ ذوالجلال بڑا معاف کرنے والا بڑی مغفرت کرنے والا ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, اور دوسری دلیل اس ہجرت کی یہ ہے يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, اے میرے ایماندار بندو, بے شک میری زمین فراخ ہے, سو خالص میری ہی عبادت کرو. قال البغوی رحمہ اللہ, امام بغوی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں سبب نزول هذه الآية فی المسلمین الذین فی مکہ لم یہاجروا ناداہم اللہ باسم الایمان. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام سے خطاب کیا ہے. والدلیل علی الہجرۃ من السنہ, اور ہجرت پر حدیث سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے قوله لا تنقطع الہجرة حتى تنقطع التوبة, ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها, اور توبہ کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. فلما استقر في المدينة امر ببقية شرائع الاسلام, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مستقر ہوئے تو پھر باقی شرعی احکام کا حکم دیا گیا, جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.